بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورہ فاتحہ ہر شخص جانتا ہے، قرآن حکیم کی اگرچہ مختصر سورتوں میں سے ہے، کل 7 آیات، لیکن عظیم ترین سورت ہے. اس سورہ مبارکہ کو ام القرآن بھی کہا گیا ہے، پورے قرآن کے لیے جڑ اور بنیاد اور اساس. اس کو اساس القرآن بھی کہا گیا ہے. یہ الفاتحہ بھی ہے. الفاتحہ کس اعتبار سے؟ فتح یفتح کے معنی کھولنا. تو چونکہ قرآن شروع اس سے ہوتا ہے، دی اوپننگ سورہ آف دی قرآن، الفاتحہ، دی اوپننگ سورہ آف دی قرآن، سورۃ الفاتحہ. الکافیہ بھی اس کا ایک نام ہے، کفایت کرنے والی ہے. شافیہ، واقعہ یہ ہے کہ لوگ بتاتے ہیں کہ اگر اس سورہ مبارکہ کا عمل کیا جائے اور اس کو پڑھا جائے 41 مرتبہ نماز فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان ایک خاص طریقے سے، تو اس کے اندر شفا ہے اور سے بہت سی بیماریوں کا علاج اس سے ہوتا ہے. شافیہ ہے یہ، شفا دینے والی. کافیہ ہے، کفایت کرنے والی. فاتحہ ہے، اوپننگ سورہ آف دی قرآن. ام القرآن ہے، اساس القرآن. دوسری بات نوٹ کیجئے کہ یہ سورہ مبارکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، پہلی مکمل سورت ہے جو حضور پر نازل ہوئی. اس سے پہلے متفرق آیات، سورہ علق کی 5 آیتیں، سورہ نون یا سورہ قلم کی 7 آیتیں، سورہ مزمل کی 9 آیتیں، سورہ مدثر کی 7 آیتیں، پھر یہ بھی 7 آیتیں، سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں. لیکن یہ مکمل سورت جو نازل ہوئی حضور پر، وہ پہلی سورہ فاتحہ ہے. اس کی 7 آیتیں جو ہیں وہ متفق علیہ ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں بھی ایک آیت ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. ہم نے اے نبی آپ کو 7 آیتیں وہ عطا کی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، دوہرا دوہرا کر پڑھی جاتی ہیں، نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہیں، اور وہ خود اپنی جگہ پر ایک قرآن عظیم ہے. یہ سورہ مبارکہ جو ہے اس کی 7 آیات متفق علیہ ہیں. البتہ ایک اختلاف ہے، بعض حضرات کے نزدیک، جن میں کہ امام شافعی بھی شامل ہیں، سورہ فاتحہ بھی اس سورہ آیت بسم اللہ بھی اس سورہ فاتحہ کا جز ہے، لہذا وہ گنیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت ہو گئی، الحمدللہ رب العالمین دوسری، الرحمن الرحیم تیسری، مالک یوم الدین چوتھی، ایاک نعبد و ایاک نستعین پانچویں، اہدنا الصراط المستقیم چھٹی، اور صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ کل مل کر یہ ایک آیت بنی اور یہ 7ویں آیت. لیکن دوسری طرف ایک رائے یہ ہے، اور یہ امام ابو حنیفہ کی ہے رحمۃ اللہ علیہ، کہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے آیت بسم اللہ، بلکہ آیت بسم اللہ کسی بھی قرآن مجید کی سورت کا جز نہیں ہے، سوائے ایک کے کہ جہاں وہ متن میں آئی ہے، حضرت سلیمان نے جو خط لکھا تھا، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صرف وہاں وہ اس کا حصہ ہے، باقی یہ علامت کے طور پر لکھی گئی ہے کہ یہاں سے نئی سورت شروع ہو رہی ہے. یہ ایک رائے ہے ان لوگوں کے نزدیک پھر جو تقسیم ہوگی، الحمدللہ رب العالمین پہلی آیت، الرحمن الرحیم دوسری، مالک یوم الدین تیسری، ایاک نعبد و ایاک نستعین چوتھی، اہدنا الصراط المستقیم پانچویں، صراط الذین انعمت علیہم چھٹی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ 7. بہرحال یہ چونکہ اختلاف ہے، میں نے صرف اختلاف کا ذکر کر دیا ہے. فرق صرف یہی ہے کہ جن کے نزدیک یہ سورہ فاتحہ کا جز ہے، وہ پھر جب نماز میں جہری قرات کے اندر تو وہ بسم اللہ بھی پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین. جن کے نزدیک نہیں ہے، وہ بسم اللہ جو ہے وہ خاموشی سے پڑھتے ہیں، دل ہی میں پڑھتے ہیں، اور قرات شروع کرتے الحمدللہ رب العالمین سے، یہ عملی فرق ہے اور اختلاف کی کوئی اہمیت نہیں. اس سورہ مبارکہ کا اسلوب کیا ہے، یہ بہت اہم بات ہے سمجھنے کی. ویسے تو کلام اللہ ہے لیکن یہ تو ایک دعا کی شکل میں ہے. یہ دعا اللہ نے ہمیں تلقین فرمائی ہے کہ مجھ سے اس طرح مخاطب ہوا کرو، جب میرے حضور میں حاضر ہو تو یہ کہا کرو. اور اس میں واقعہ یہ ہے کہ اسی بنا پر یہ کہا گیا ہے کہ قرآن مجید کی یہ سورت جزو لازم ہے نماز کا، بغیر سورہ فاتحہ کی نماز نہیں ہے. اس حوالے سے بلکہ سورہ فاتحہ ہی کو الصلاۃ کہا گیا ہے، اصل نماز سورہ فاتحہ ہے، باقی اضافی چیزیں ہیں، تسبیحات ہیں، رکوع ہے، سجود ہے، کچھ قرآن مجید کا کچھ حصہ آپ اور بھی پڑھ لیتے ہیں. میں آپ کو ایک حدیث قدسی بعد میں سناؤں گا جس سے معلوم ہو جائے گا کہ اصل صلاۃ یہی ہے، یہی دعا ہے در حقیقت، یہی صلاۃ ہے، یہی نماز ہے، اصل سورہ فاتحہ. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو شخص سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی کوئی نماز نہیں. اس میں بھی ایک اختلاف ہے ہمارے ہاں، بعض حضرات نے اس حدیث کو اتنا اہم سمجھا ہے کہ آپ باجماعت نماز پڑھ رہے ہیں تب بھی آپ امام کے ساتھ ساتھ ضرور سورہ فاتحہ پڑھیں گے، یا تو امام جو ہے وقفہ دے دے الحمدللہ رب العالمین تو مقتدی بھی کہیں الحمدللہ رب العالمین اپنے دل میں کہیں، پھر امام کہے الرحمن الرحیم تو پھر مقتدی بھی دل میں کہہ لیں الرحمن الرحیم. یہ موقف ہے امام شافعی کا رحمت اللہ علیہ، کہ نماز چاہے جہری ہو اور چاہے سری ہو، اگر آپ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو امام اپنی پڑھے گا، آپ اپنی پڑھیں گے، لازمن پڑھیں گے. اس کے بالکل برعکس موقف ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، کہ امام جب پڑھے گا تو ہم پیچھے بالکل نہیں پڑھیں گے، بلکہ امام کی قرات ہی مقتدیوں کی قرات ہے. امام اس وقت نمائندے کی حیثیت سے، اگر کوئی وفد کہیں جاتا ہے اور اس وفد کا کوئی سربراہ ہے تو وہاں جا کر گفتگو وہ سربراہ کرتا ہے، باقی لوگ خاموش ہوتے ہیں. یہ دلیل ہے. اب اس میں تو ایک انتہائی معاملہ تو وہ ہو گیا جو امام شافعی کا ہے، کہ چاہے جہری نماز ہو چاہے سری ہو. آپ کو معلوم ہے کہ زہر اور عصر یہ سری ہے، اس میں امام ہے بھی لیکن وہ خاموشی سے پڑھ رہا ہے، وہ بلند آواز سے نہیں پڑھتا. فجر اور مغرب اور عشاء یہ جہری ہے، جس میں سورہ فاتحہ یا کچھ اور قرآن کا حصہ جو ہے پہلی دو آیتوں دو رکعتوں میں پڑھا جاتا ہے آواز کے ساتھ. امام ابو حنیفہ کا موقف ہے خواہ جہری ہو خواہ سری ہو، ہر صورت میں تمہیں بھی پڑھنی ہے اگر تم مقتدی ہو. امام ابو حنیفہ کا برعکس ہو گیا، اگر امام کے پیچھے پڑھ رہے ہو تو نہ جہری میں نہ سری میں پہنچ نہیں کرتا. ایک درمیانی مسلک بھی ہے، وہ امام احمد ابن حنبل کا ہے رحمت اللہ علیہ، اور یہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، میرا عمل اسی موقف پر ہے. اور وہ یہ ہے کہ جب جہری رکعت ہے تو خود مت پڑھو، سنو، عمل ہو جائے گا قرآن مجید کی آیت پر اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن پڑھا جائے تو تم خود خاموش رہا کرو اور پوری توجہ سے اسے سنا کرو. گویا کہ اس پر عمل ہوگا کہ امام پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، آپ سنیے اس کو. لیکن جو سری نماز ہے اس میں امام اپنی پڑھے آپ اپنی پڑھیں، الحمدللہ رب العالمین آپ اپنے دل میں پڑھیں. یہ درمیانی موقف ہے اور میں نے بہرحال اسی کو اختیار کیا ہوا ہے. اب آئیے سورہ فاتحہ کے لیے میں نے عرض کیا کہ یہ دعا ہے اور اللہ تعالی نے یہ دعا تلقین کی ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر ذرا قرآن مجید کے حکمت اور فلسفے پر اگر غور کریں گے تو اس سورت کی ایک اور شان سامنے آئے گی. قرآن کا فلسفہ کیا ہے بنیادی طور پر؟ انسان اس دنیا میں جو پیدا کیا گیا ہے یہ فطرت لے کر آتا ہے، فطرت، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. ہر بچہ جو نسل انسانی کا پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. لیکن یہ کہ فابواہ یحودانہ او یمجسانہ او یونصرانہ، یہ تو اس کے والدین ہیں جو اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا لیتے ہیں. بچہ جو پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام لے کر آتا ہے. تو انسان کی فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اللہ تعالیٰ کی محبت ودیت کی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس لیے کہ جو روح ہے وہ روح کہاں سے آئی ہے؟ یا سلونا کان روح کو جو دیو من امر ربی، وہ رب سے آئی ہے. لہذا اس کے اندر اللہ کی معرفت بھی ہے، اللہ کی محبت بھی ہے. تو جب ایک انسان کی فطرت سلیم رہے، اس میں کجی نہ آئے، پرورٹڈ نہ ہو، پرورشن سے محفوظ رہے، اسے ہم کہتے ہیں فطرت سلیمہ، سالم محفوظ فطرت، اس کے اندر کوئی پرورشن نہیں آئی ہے، کجی نہیں آئی. اور اب اس فطرت والا انسان جو ہے وہ جب بلوغ کو پہنچتا ہے، عقل کو، اور عقل سلیم بھی اسے مل جاتی ہے، صحیح صحیح انداز میں غور کرنے کی صلاحیت مل جاتی ہے، تو ان دونوں چیزوں کے امتزاج کے نتیجے میں کچھ بنیادی حقائق جو ہیں ایمانیات کے، وہ انسان پر خود منکشف ہو جاتے ہیں، کوئی وحی اس کو ملے نہ ملے. یہ ہے فطرت کا معاملہ، اور یہ ہے قرآن کی حکمت اور فلسفے کا اصول. اس کی ایک بڑی شاندار مثال قرآن مجید میں حضرت لقمان علیہ السلام کی دی گئی. وہ نہ نبی تھے، نہ کسی نبی کے پیروکار اور امتی تھے، لیکن حکمت اللہ نے عطا فرمائی تھی. حکمت کسے کہتے ہیں؟ فطرت سلیمہ اور قلب سلیم اور عقل سلیم کا امتزاج. فطرت بھی محفوظ ہے، پیور سلیم، عقل بھی جو ہے وہ ٹیڑھ کے اندر تک نہیں چل رہی ہے، بلکہ صحیح راستے پر، سیدھے راستے پر چل رہی ہے. ان دونوں کے امتزاج سے جو حکمت پیدا ہوتی ہے، تو وزڈم، جو دانائی انسان کو میسر آتی ہے، اس کے نتیجے میں وہ پہچان لیتا ہے یہ کائنات اس کا پیدا کرنے والا ایک ہے، خود بخود نہیں بنی ہے، کریئٹر ہے. نمبر دو، وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، کوئی اس کا ساتھی نہیں. لا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ولا كفوا له ولا ضد له ولا ضد له، کوئی اس کا مد مقابل ہے. اور اس میں تمام صفات کمال بتمام و کمال موجود ہیں. اڑا کل شائن قدیر ہے، بکل شائن علیم ہے، ہر جگہ موجود ہے. اور اس کی ذات میں کوئی نقص، کوئی عیب، کوئی کوتاہی، کوئی تقصیر، کوئی کمزوری، کوئی ضعف، کوئی احتیاج، قطعاً موجود ہے. یہ پانچ باتیں فطرت سلیمہ اور عقل سلیم کے نتیجے میں انسان کے علم میں آتی ہیں، چاہے کسی وحی سے ابھی اسے فیض حاصل نہیں ہوا. چنانچہ آپ دیکھتے ہیں دنیا میں کنفیوشس، چین کا بڑا فلسفی حکیم، ان تمام باتوں کو ماننے والا تھا، حالانکہ وہ نبی تو نہیں تھا. نمبر دو، یہ بات بھی سامنے آ جاتی ہے کہ یہ انسانی زندگی جو ہے صرف یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے، اصل زندگی ایک اور ہے جو موت کے بعد شروع ہوگی، اور اس میں اس زندگی کے اعمال کا پورا پورا بدلہ انسان کو ملے گا. نیکیاں کمائی ہیں تو ان کی جزا ملے گی، اور بدیاں کمائی ہیں تو ان کی سزا ملے گی. یہ حقائق ہیں کہ جہاں تک انسان پہنچ جاتا ہے اپنی عقل سلیم اور فطرت سلیمہ کی رہنمائی، پھر اس کا جو منطقی نتیجہ نکلتا ہے، ایک ہے پیدا کرنے والا پروردگار، علا کل شائن قدیر، بکل شائن علیم، وہ ہستی ہے، وہی رازق ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رزق دینے والی ہے، وہی مشکل کشا ہے. لہذا اب اسی کی بندگی ہونی چاہیے، اسی کا حکم ماننا چاہیے، اسی سے محبت کرنی چاہیے، اسی کو مطلوب بنانا چاہیے، اسی کو مقصود بنانا چاہیے. یہ اس کا منطقی نتیجہ ہے. یہاں تک انسان پہنچ جاتا ہے عقل سلیم اور فطرت سلیمہ کی رہنمائی میں. البتہ اب آگے مسئلہ آتا ہے، میں کیا کروں کیا نہ کروں. اس میں بھی انسان کو جہاں تک انفرادی معاملات ہیں، ان کے ضمن میں ایک روشنی اللہ نے اندر رکھی ہوئی ہے، ضمیر کے اندر، قلب کے اندر، روح کے اندر، کہ انسان نیکی اور بدی کو جانتا ہے خوب. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. قسم ہے نفس انسانی کی، اور جو اسے سنوارا، بنایا، درست کیا، اس کو نوک پلک سنواری، اور اس میں نیکی اور بدی کا علم الہامی طور پر رکھ دیا، تو ہر انسان جانتا ہے کہ جھوٹ بولنا برا ہے، سچ بولنا اچھا ہے، وعدہ پورا کرنا اچھا ہے، وعدہ خلافی بری بات ہے، پڑوسی کو ستانا بہت بری بات ہے، پڑوسی کے ساتھ خوش خلقی کے ساتھ پیش آنا، یہ انسان کا تقاضا ہے. تو انفرادی سطح پر بھی انسان صحیح اور غلط، حق و باطل میں کچھ نہ کچھ فرق کر لیتا ہے، لیکن اجتماعی زندگی کا معاملہ جب آتا ہے تو اس کے لیے مجبوری ہے کہ وہ نہیں سمجھ سکتا کہ اعتدال کا راستہ کون سا ہے. اگر عائلی زندگی ہے تو عورت کا مقام کیا ہونا چاہیے, عورت کے حقوق کیا ہونے چاہیے. عورت کو یا تو ملکیت بنا دیا گیا دنیا میں, جیسے بھیڑ بکری کسی کی ملکیت ہے ایسے ہی گویا کہ بیوی بھی ملکیت ہے, کوئی حیثیت ہی نہیں اس کے, کوئی حقوق ہی نہیں اس کا, کوئی لیگل سٹیٹس ہی نہیں اس کے, کوئی دستوری حقوق ہی نہیں. وہ کوئی نہ اون کر سکتی ہے نہ کوئی کاروبار کر سکتی, کچھ بھی نہیں. اور ایک انتہا یہ ہوتی ہے کہ کوئی کلوپیٹرا جو ہے وہ کسی قوم کی جو ہے سربراہ بن کر بیٹھ جائے اور پھر بیڑا غرق کرائے. مصر کا بیڑا جو ہے کلوپیٹرا نے غرق کیا کہ نہیں کیا. تو یہ دو انتہائیں ہیں. عدل کا راستہ کون سا آج ہمیں مغرب میں نظر آ رہا ہے, بالکل شانہ بشانہ برابر. نتیجہ کیا نکلا؟ فیملی لائف ختم. اب ون پیرنٹ فیملی ہے. اور بل کلنٹن نے کہا تھا پچھلے سال, سال 9 پر جو پیغام دیا تھا اپنی قوم کو, اس نے کہا تھا کہ عنقریب ہماری امریکی قوم کی عظیم اکثریت حرام زادوں پر مشتمل ہوگی, بورن وداؤٹ اینی ویڈ لاک. حلال زادہ اور حرام زادہ میں یہی فرق ہے. اگر ماں باپ کا نکاح ہوا ہے, شادی ہوئی ہے, پروکلیمڈ ہے, ان کا یہ تعلق ہے, تو عمل تو وہی جو میاں بیوی کا ہے اسی سے اولاد ہوئی. لیکن بغیر کسی لیگل میرج کے, بغیر کسی شادی کے بندھن کے اگر ہو رہی ہے تو حرام ہے, وہ حرام ہی ہے. تو ہمارے ہاں اب جو ہے, کیونکہ اکثر جو بچے پیدا ہو رہے ہیں وہ بغیر کسی شادی کے بندھن کے ہو رہے ہیں, لہذا گویا کہ ہماری قوم کی اکثریت حرام زادوں پر مشتمل ہوگی. ایک قوم کی پرورشن کی انتہا یہ ہے کہ انہوں نے جو بنیادی فارمز ہوتے ہیں ان میں سے باپ کا نام ہی نکال دیا. جیسے آپ اپنے بچے کو لے جا کے داخل کرتے ہیں پہلی جماعت میں, بچے کا نام کیا ہے, فادرز نیم کیا ہے, اس کی پیدائش کی تاریخ کیا, یہ دکھتے کہ نہیں. انہوں نے فارموں میں سے فادر کا نام ہی نکال دیا, اس لیے کہ بہت سے بچوں کو پتا ہی نہیں ہمارا باپ کون ہے, وہ تو اپنی ماں کے واقف ہے, باپ کے بارے میں کچھ ہی نہیں. لہٰذا وہ فارم سے نام ہی نکال دیا, ماں کا نام لکھو یہاں پہ, جبکہ ماں تو معلوم ہے, جس نے جنم دیا ہے وہ تو ظاہر بات ہے کہ معلوم. اسی طریقے سے سرمایہ اور محنت کے درمیان سرمایہ دار کی اپنی مصلحتیں ہیں اور مزدور کی اپنی مصلحت ہے. سرمایہ دار کو اندازہ نہیں ہو سکتا کہ مزدور پر کیا بیت رہی ہے, کن مشقتوں میں ہے. تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات, علامہ اقبال نے کہا ہے. لیکن کیا ہو, سرمایہ کے کیا حقوق ہیں اور لیبر کے کیا حقوق ہیں, توازن کیا ہو, اس میں کیا بیلنس ہو. اسی طرح معاشرہ اور ریاست اور ادھر انفرادی, انفرادی حقوق, انفرادی آزادی, اور ایک ہے معاشرہ اور قوم اور ریاست سٹیٹ, کس کے حقوق زیادہ ہوں گے. اب ایک فرد کہتا ہے میں آزاد ہوں, میں مادر ذات پر رہنا ہو کر فرق پہ چلوں گا, تم کون ہو مجھے روکنے والے. آیا روکا جا سکتا ہے یا نہیں, اس کی آزادی پر قدغن تو ہو جائے گی نا. اگر کہا جائے نہیں نکل سکتے تم, تو آزادی تو نہیں رہی, وہ مادر پدر آزادی تو ختم ہو جائے گی. تو ظاہر بات ہے کہ ریاست اسٹیٹ اور معاشرہ, اس کے کچھ اصول ہیں, اس کے کچھ نارمز ہیں, اس کے کچھ قواعد ہیں, قوانین ہیں, وہ چاہتی ہے کہ ان کی پابندی کی جائے. اس کے لیے پابندی کرانے کے لیے وہ چاہتی ہے کہ اس کے پاس اختیارات ہوں, اتھارٹی ہو. دوسری طرف عوام کیا چاہتے ہیں, ہمارے ہاتھ میں سارا معاملہ اپنا ہونا چاہیے, ہمارے حقوق. اس میں اعتدال کا راستہ کون سا ہے, یہ ہے وہ پرابلم کہ جس میں انسان کے لیے اس کے سوا کوئی اور شکل نہیں ہے کہ گھٹنے ٹیک کر اللہ سے دعا کرے, پروردگار میں اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتا, تجھ سے چاہتا ہوں تو مجھے ہدایت دے. سیدھے راستے پر چلا, میں نے تجھے پہچان لیا, میں نے یہ بھی جان لیا کہ مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے اور حساب کتاب ہوگا اور مجھے جواب نہیں کرنی پڑے گی, اور میں اس نتیجے پر پہنچ چکا ہوں کہ تیری ہی بندگی کرنی چاہیے, تیری ہی اطاعت کرنی چاہیے, تیرے ہی حکم پر چلنا چاہیے. لیکن اس سے آگے, اس سے آگے میں کیا کروں کیا نہ کروں, کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے. میرا نفس تو مجھے اکساتا ہے, لیکن جس چیز کے لیے میرے نفس نے مجھے اکسایا ہے وہ جائز بھی ہے یا نہیں, صحیح بھی ہے کہ نہیں. فوری طور پر تو مجھے اس سے مسرت حاصل ہو رہی ہے, فوری طور پر تو مجھے اس سے لذت حاصل ہو رہی ہے, فوری طور پر منفعت پہنچ رہی ہے. ان دی لانگ رن معاشرے کے لیے, خود میرے لیے یہ چیز نقصان دہ ہو سکتی ہے. لیکن اے اللہ میں نہیں جانتا، تو بتا، ہدایت دے مجھے، مجھے راستہ دکھا، سیدھا راستہ، درمیانی راستہ، بیلنس راستہ، جو متوازن ہو، جس میں انصاف ہو، جس میں عدل ہو، قسط ہو، جس میں کسی کے حقوق جو ہے وہ نہ دبے اور کوئی جو ہے جبر جابر بن کر مسلط نہ ہو جائے، جس میں نہ کوئی ڈپریشن ہو، نہ کوئی اکنامک ایکسپلائٹیشن ہو، نہ کوئی سوشل ڈسکریمنیشن ہو، ان تینوں چیزوں سے پاک ایک صراط مستقیم، اے رب وہ میں اپنے ذہن سے نہیں تلاش کر سکتا، میرے فیصلے جو ہے فالٹی ہوں گے، غلط ہو جائیں گے، تو میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں کہ مجھے اس سیدھے راستے کی ہدایت بخش دے۔ یہ ہے مقام، یعنی یوں سمجھیے کہ پس منظر میں ایک شخص ہے جس نے اپنی جو سلامتی تباہ ہے، سلامتی فطرت ہے، سلامتی عقل ہے، اس کی رہنمائی میں یہاں تک پہنچ گیا، اس نے اللہ کو پہچان لیا، آخرت کو پہچان لیا، یہ بھی طے کر لیا کہ راستہ ایک ہی اور وہ ہے اللہ کی بندگی کا، لیکن اس کے بعد اسے احتیاج محسوس ہو رہی ہے کہ مجھے بتایا جائے میں دائیں جاؤں بائیں جاؤں، رائٹ سائڈ کو مڑوں بائیں کو مڑوں، یہ مجھے نہیں معلوم، قدم قدم پر چوراہے آ رہے ہیں، تراہے آ رہے ہیں، ظاہر بات ہے ان میں سے ایک ہی راستہ ہوگا جو سیدھا لے کر جائے گا منزل مقصود تک، کہیں میں غلط موڑ مڑ گیا تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رستم کے خارج پاکشم محمل نہار شد النظر، یک لحظہ غافل گشتم و سب سال راہم دور شد، یہ ایک چھوٹی سی غلطی ہوتی ہے، ظاہر بات ہے کہ ایک راستے سے آپ ذرا سے کج ہو گئے تو جتنے آگے بڑھیں گے فاصلہ بڑھتا چلا جائے گا، اس صراط المستقیم سے آپ کا فاصلہ، یہاں تو 10 ڈگری کا اینگل تھا، ذرا فاصلہ نہیں تھا، لیکن یہ 10 ڈگری کا اینگل کھلتا چلا جائے گا اور صراط المستقیم سے آپ دور سے دور تر ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ شخص ہے پس منظر میں، گویا کہ سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہوئے اللہ کرے کہ ہم بھی اسی مقام پر کھڑے ہوں، ہمارا دل ٹھکا ہوا ہو، اللہ پر ایمان، اللہ کی ربوبیت پر ایمان، اللہ کی رحمانیت پر ایمان، اللہ کے مالک یوم الدین ہونے پر ایمان، یہ بھی ہمارا عزم ہو اور طے شدہ ہمارا فیصلہ ہو کہ اسی کی بندگی کرنی ہے، اور پھر دستے سوال دراز کریں اس کے سامنے، پروردگار ہمیں ہدایت عطا فرما۔ دیکھیے اب یہ جو ہے اس کا اسلوب، اس کے حوالے سے اب میں آپ کو اس سورہ مبارکہ کے آیات کے حوالے سے اس کے مضامین کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس کو آپ 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، اس سورہ مبارکہ پہلی 3 آیات میں اللہ کی حمد و ثنا ہے، آخری 3 آیات میں اللہ سے دعا ہے، درمیان کی 4th آیت جو ہے اس میں ایک ہینڈ شیک ہے گویا کہ اللہ کا اور بندے کا، یہ نوٹس کر لیجئے۔ پہلی 3 آیات کیا ہیں؟ جہاں تک انسان پہنچ گیا ہے وہ اس کا اظہار کر رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں، کل ثنا، کل حمد، سزاوار حقیقی اللہ ہے جو۔ اب دیکھیے یہ 3 آیتیں مل کر جملہ ایک بنتی ہیں، تقسیم بڑی خوبصورت ہے گرامر کے اعتبار سے بھی، پہلی 3 آیتوں میں اللہ کی حمد و ثنا ہے اور جملہ ایک بنتا، آیتیں 3 ہیں، الحمدللہ، الحمد مبتدا، للہ خبر، کل تعریف، کل ثنا، کل شکر اللہ کے لیے، للہ اس کا کی خبر ہو گئی۔ اب وہ اللہ کون ہے؟ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا مالک ہے، پروردگار ہے، پرورش کرندہ ہے، الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے اور رحیم ہے، یہ اسی کے ساتھ چلے آ رہے ہیں، اسی لیے زیر لگ رہا ہے ان پر، الحمدللہ ہے، لام کا اثر ہوا اللہ پر، للہ ہے، اب یہی چل رہا ہے، رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یہ گویا کہ ایک جملہ چلا رہا ہے، کل حمد، کل ثنا، کل شکر اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا مالک ہے، مختار ہے، آقا ہے اور پروردگار ہے، رحمان ہے اور رحیم ہے، یہ نوٹ کر دیجئے۔ آیت بسم اللہ میں بھی یہ دونوں الفاظ آئے ہیں اللہ تعالی کے نام کے ساتھ، بلکہ تین نام ہیں اللہ کے لیے. اللہ سب سے پہلا نام ہے جسے کہا جاتا ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا اسم ذات ہے, اگرچہ میں اس کا قائل نہیں ہوں, یہ بھی ایک صفاتی نام ہے. الہ پر الف لام داخل ہو کر اللہ بن گیا. لیکن بہرحال اللہ کا نام جو ہے یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے, اور سب سے زیادہ معروف عرب میں یہی نام تھا. جب قرآن نے رحمان کا تذکرہ کرنا شروع کیا وہ حیران ہوئے, یہ رحمان کون ہے؟ بر رحمان. تب یہ کہا گیا ہے قل ادعوا اللہ عبد الرحمن ایما تدعوا فله الاسماء الحسنی, کیا فرق پڑتا ہے اسے اللہ کہہ کر پکار لو یا رحمان کہہ کر پکار لو, بس یہ جان لو کہ جسے پکار رہے ہو اس کے تمام اچھے نام اسی کے ہیں, تمام صفات اسی کی ذات میں موجود ہیں. کال دی روز بائی اینی نیم اٹ ول اسمیل ایز سویٹ. لیکن یہ کہ اللہ کے بعد اللہ کے تین معنی ہے, لیکن وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل بیان کر سکوں. لیکن یہ کہ ایک عوام کے نزدیک اللہ سے مراد کیا ہے؟ حاجت روا, جس کی طرف انسان رجوع کرتا ہے تکلیف میں, مصیبت میں, مشکلات میں, رزق کے لیے اور چیزوں کے لیے, جس کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ. ایک وہ ہے اللہ کہ جو انسان کو سب سے زیادہ محبوب ہو, والذین آمنوا اشد حبا للہ, یہ ہے صوفیاء کرام کا تصور الہ. اور ایک ہے فلاسفہ کا تصور الہ, وہ کہ جس کی کنہ سے کوئی واقف نہیں ہو سکتا سوائے تحیر کے, اور کچھ ہاتھ نہیں آ سکتا. تو یہ تین معنی ہیں اس مادے کے اندر, الہ یا الہو کے اندر. وہ ہستی کے جس کی طرف رجوع کیا جائے اپنی تکلیف کے رفع کرنے کے لیے, اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے. نمبر دو جس سے انتہائی محبت, اور نمبر تین جس کی ہستی کا ادراک, جس کی کنہ جو ہے وہ ہماری فہم سے, ہمارے تصور سے, ما ورا ورا الورا ثم ورا الورا. الرحمن الرحیم, اب یہ رحمت سے دو اللہ کے اسماء ہیں, الرحمن الرحیم. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ رحمان جو ہے یہ فعلان کے وزن پر اس کے اندر جو مبالغے کی ایک کیفیت, انتہائی رحم کرنے والا. اس لیے کہ عرب جو ہیں جب اس وزن پر کوئی لفظ لاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ نہایت شدت, غضبان, غصے میں لال ببو کا ہوا ویسا, غضبان آصفا. حضرت موسیٰ کے لیے یہ الفاظ آئے ہیں, قرآن میں پڑھیں گے ہم جب آئے گا وقت. عطشان, انا عطشان, میں پیاس سے بھرا جا رہا ہوں. جوان, میں بھوک سے بھرا جا رہا ہوں. تو رحمان جس کی رحمت جو ہے چھاٹے مارتے ہوئے سمندر کے مانند, اور رحیم فعیل کے وزن پر ہے. فعیل صفت مشبہ ہے, جب کوئی صفت کسی کی ذات میں مستقل ہو جائے, دائم ہو جائے, تو وہ فعیل کے وزن پر آتی ہے. اس کی رحمت کھاتے مارتے ہوئے سمندر کے مانند بھی ہے, اور اس کی رحمت میں دوام ہے, مستقل ہے, دریا کی طرح روان دواں ہے. یہ دونوں شانیں اللہ تعالی کی رحمت کی بیک وقت موجود ہیں. ہم اس کا اندازہ کر سکتے ہیں تھوڑا سا ایک مثال سے. فرض کیجئے کہیں کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہو, اور وہاں آپ دیکھیں کہ کوئی خاتون جو ہے وہ تو مر گئی بیچاری, دودھ پیتا بچہ جو ہے اس کے چھاتی کے ساتھ چمٹا ہوا ہے, اور پتہ بھی نہیں کون ہے, کہاں سے آئی ہے, کوئی اس کا پتہ نہیں, کوئی اس کے ساتھ نہیں. اس کیفیت کو دیکھ کر ہر شخص کا دل پسیج جائے گا, اور ہر شخص چاہے گا اس بچے کی اب کفالت میں اپنے ذمے دے دوں. یہ بچہ اب رہ گیا ہے, وہ اس کا والی وارث نہیں رہا, کوئی پرورش کرنے والا نہیں. ذرا سی بھی طبیعت کے اندر اگر دیکھی ہے تو ہر شخص چاہے گا کہ میں اسے لے لوں اور اس کی پرورش کو, ذمہ داری میں وہ اٹھا لوں. لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ جذبات کے جوش میں آپ یہ کام تو کر جائیں, کچھ دنوں کے بعد آپ کو پچھتاوا ہو جائے, یہ میں خام خواہ ذمہ داری جو ہے لے بیٹھا, یہ بوجھ ہے جو میں نے اپنے اوپر طاری کر لیا. تو ہمارا وہ جذبہ ختم ہو جاتا ہے, وہ مستقل اور دائم نہیں ہے. اللہ کی رحمت میں جوش بھی ہے اور دوام بھی ہے, دونوں چیزیں بیک وقت موجود. الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, جو جزا و سزا کے دن کا مالک ہے, مختار مطلق ہے. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار, کسی کی کوئی وہاں سفارش نہیں چلے گی, کسی کا زور نہیں چلے گا, کوئی دے دلا کے نہیں چھوٹ سکو گے, کوئی مدد نہیں ملے گی. مطلقاً لمن الملک اليوم, آج کس کے ہاتھ میں اختیار ہے؟ بادشاہی ہے. للہ الواحد القہار، اس اللہ کے ہاتھ میں ہے جو اکیلا ہے، تنہا ہے اور چھایا ہوا ہے پوری کائنات کے اوپر. مالک یوم الدین. اب دیکھیے یہ ایک جملہ مکمل ہوا گرامر کی روح سے، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. کل حمد و ثنا اور شکر اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار اور مالک ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، اور جو جزا و سزا کے دن کا مختار مطلق ہے، مالک ہے، مالک حقیقی ہے، بادشاہ حقیقی. اس کے بعد وہ ہینڈ شیک ہے. اب ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. اس میں یہ جو کا ہے، جو اس کا مفعول ہے، اس کو پہلے لیا ایاک نعبد، اس میں حصر کا مضمون، صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں. اور فعل مضارے میں آپ کو معلوم ہے عربی میں حال بھی ہوتا ہے مستقبل بھی، اس لیے میں نے ترجمہ کیا کیا، ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور ہم صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں اور چاہتے رہیں گے. اب اس میں جو میں نے یہ ہینڈ شیک کہا تھا، جو میں بعد میں جو حدیث قدسی آپ کو سناؤں گا، اس سے آپ کو اس ہینڈ شیک کا صحیح تصور سامنے آئے گا. لیکن یہاں جو نقطہ سمجھنے کا ہے وہ کیا ہے؟ فیصلہ تو کر لینا آسان ہے کہ اللہ تیری ہی بندگی کروں گا، لیکن اس فیصلے کو نبھانا بہت مشکل ہے. یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. اب جو تقاضے ہیں اللہ کی بندگی کے، ان کو پورا کرنا آسان نہیں. لہذا فوراً اللہ کی پناہ میں، اللہ تیری ہی مدد چاہتا ہوں، فیصلہ تو میں نے کر لیا ہے، تیری ہی بندگی کروں گا، وعدہ کر رہا ہوں، لیکن تیری مدد، تو مجھے اگر. اسی لیے دیکھیے وہ جو حضور کے جو معصورہ جو ہے آپ کے اذکار، تو ہر نماز کے بعد آپ کا ایک ذکر یہ بھی ہے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، پروردگار میری مدد فرما کہ میں تجھے یاد رکھ سکوں، تیرا شکر ادا کر سکوں، اور حسن عبادت اچھی بندگی تیری بجا لاؤں، تیری مدد کے بغیر میں نہیں کر سکوں گا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ کیفیت خاص طور پر جب بھی آپ اس آیت کو پڑھیں تو آپ کے اوپر طاری ہونی چاہیے کہ پہلے کپ کپی طاری ہو جائے. ایاک نعبد، آسان کام نہیں ہے یہ. اللہ میں وعدہ تو کر رہا ہوں، میں نے ارادہ کر لیا ہے، اللہ میں تیری جناب میں اقرار کر رہا ہوں، لیکن اے اللہ میں محتاج ہوں تیری مدد کا، تیری درست توفیق ہوگی، تحصیل ہوگی، تعاون ہوگا، نصرت ہوگی، تب ہی میں کر سکوں گا ورنہ نہیں. اب اس کے بعد جو تیسرا حصہ ہے، یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین آیت ایک ہے، جملے دو ہیں. پہلے کیا تھا؟ تین آیتیں جملہ ایک، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، آیتیں تین جملہ ایک. اب یہ آیت ایک ہے، ایاک نعبد و مکمل جملہ ہے، جملہ ایک سے لیا خبریہ، ایاک نستعین دوسرا جملہ، بیچ میں حرف واو ہے، واو جوڑتا ہے نا، اس سے پہلے حرف واو نہیں آیا، نوٹ کر لیجئے، الحمدللہ رب العالمین والرحمن والرحیم نہیں آیا، الرحمن الرحیم ومالک یوم الدین نہیں آیا، مالک یوم الدین، کوئی حرف عطف نہیں آیا. یہ ساری اللہ تعالیٰ کی صفات اس کی ذات میں بیک وقت موجود، یہاں حرف عطف آ گیا. اے اللہ تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے، ہمارا سارا دار و مدار اور توکل اگر ہے تو تیری مدد کے سہارے پر. اتنی بڑی بات کہہ رہا ہوں میں کہ اللہ تیری بندگی کروں گا. جو دعائے قنوت ہم پڑھتے ہیں، اللہم انا نستعینک و نستغفرک و نؤمن بک و نتوکل علیک و نسلی لک الخیر و نشکرک و لا نکفرک و نقلع و نترک من یفجرک، اللہم ایاک نعبد و لک نصلی و نسجد و الیک نسعی و نحفظ و نرجو رحمتک و نخشی عذابک ان عذابک بالکفار ملحق. واقعہ یہ کہ اس دعا کو پڑھتے ہوئے لرزہ طاری ہوتا ہے، کتنی بڑی بڑی باتیں میں اپنی زبان سے نکال رہا ہوں. اے اللہ میں صرف تیری ہی مدد چاہتا ہوں، ہم تو نہ معلوم کس کس کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، کس کس کے سامنے جبا سائی کرتے ہیں، کس کس کے سامنے اپنی جو عزت نفس ہے اس کا بیڑا غرق کرتے ہیں، پھر نخلا ہوا نظروں کو میں یا ضرور جو بھی تیری نافرمانی کرے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس سے ترک کر دیتے ہیں، ترک تعلق کر دیتے ہیں. ہم کرتے ہیں کسی سے ترک تعلق، دوستی ہے، رشتے داری ہے، کیا کریں، وہ اپنا عمل جانے, میں اپنا عمل جانے, ہمارا طرز عمل تو یہ ہے. تو کتنا بڑا دعویٰ ہے اس کے اندر, اور وہ پورا دعویٰ جو ہے اس ایک جملے میں, ایاک نعبد, پروردگار تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. لیکن اس وقت جو ہے فوری طور پر جو ہے آپ کے سامنے کیفیت آ جانی چاہیے, اے اللہ میں کر سکوں گا, ایاک نستعین, بشرطے کہ تیری مدد شامل حال. اب دیکھیے یہ ایاک نستعین کی تشریف ہے جو آخری تین آیتوں میں, اور یہ پھر ایک جملہ بنتا ہے. کیا مدد چاہیے مجھے؟ پیسہ چاہیے؟ دولت چاہیے؟ نہیں نہیں نہیں, اے اللہ مجھے یہ نہیں چاہیے. کیا چاہیے؟ اہدنا الصراط المستقیم. یہ جو تراہے چوراہے آ جاتے ہیں زندگی میں, مختلف معاملات میں طے نہیں کر سکتا میں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, اللہ اس میں سیدھے راستے کی ہدایت بخش دے. اور اہدی, ہدایت جو ہے ہمیں ہدایت دے. ہدایت یہ بھی ہے کہ سیدھا راستہ بتا دیا جائے, ہدایت یہ بھی ہے کہ سیدھا راستہ دکھا دیا جائے, اور ہدایت کا آخری مرتبہ یہ بھی ہے کہ انگلی پکڑ کر چلایا جائے جیسے بچوں کو لے کر آپ چلتے ہیں. اے اللہ ہمیں چلا سیدھے راستے پر, اے اللہ ہمیں دکھا سیدھا راستہ, اے اللہ سیدھے راستے پر ہمارے سینے کو کھول دے. وشرح صدورنا للاسلام, اللہم نور قلوبنا بالایمان وشرح صدورنا للاسلام, اے اللہ ہمارے دلوں کو منور کر دے ایمان کی روشنی سے, اور ہمارے سینوں کو کھول دے اسلام کے لیے, ہمیں انشراح صدر ہو جائے اس پر. اور پھر یہ کہ ہمیں چلا اس راستے کے اوپر. تو اہدنا الصراط المستقیم, اب اس صراط المستقیم کی وضاحت ہے آگے, جیسے وہاں تھا للہ رب العالمین, للہ کی وضاحت تھی, رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہاں صراط مستقیم کی وضاحت ہے, ایک مثبت انداز میں ایک منفی انداز میں. صراط الذین انعمت علیہم, اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلا جن پر تو نے اپنا انعام نازل فرمایا. یہ جا کر سورہ نساء میں آیت میں مضمون کھلے گا. وہ کون ہیں؟ چار چار ہیں. منعم علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا, اے اللہ ان کے راستے پر ہمیں چلا, انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین کے راستے پر چلا. یہ تو مثبت بات ہو گئی. منفی, غیر المغضوب علیہم, نہ وہ کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا, ولضالین, اور نہ ہی گمراہ جو لوگ راستے سے صراط المستقیم سے بھٹک گئے. ان میں فرق کیا ہے؟ جو شرارت نفس کی وجہ سے غلط راستے پر چلتا ہے اس پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے, اور جس کی نیت غلط نہیں ہوتی لیکن وہ غلوم کر کے جذبات میں آ کر کو غلط راستہ اختیار کر لیتا ہے تو وہ ہے ضال, گمراہ, نیت خراب نہیں تھی. چنانچہ مغضوب علیہم کی سب سے بڑی مثال یہود, اللہ کی کتاب ان کے پاس تھی, شریعت موجود تھی, لیکن شرارت نفس, تکبر, اس کی وجہ سے وہ غلط راستے پر پڑے, وہ مغضوب علیہم ہیں. نصارہ ضالین ہیں, انہوں نے صرف غلو کیا ہے حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں. جیسے ہمارے یہاں بھی بعض لوگ نعت گو جو ہوتے ہیں, نعت خواں جو ہوتے ہیں, پھر حضور کی شان بیان کرتے ہیں تو کبھی کبھی اللہ سے بھی اوپر لے جاتے ہیں. یہ مبالغہ ہوتا ہے, ہوتا ہے نیک نیت, اسے محبت حب رسول کے تحت کر رہے ہیں نا. تو اسی لیے انہوں نے حب رسول میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا بنا دیا. ہمارے شیعہ بھائی ان میں سے بعض لوگ جو ہیں حضرت علی کو خدا کا خدا ہی بنا بیٹھے, بیٹا بھی نہیں خدا, لیکن نہیں ہے ذات خدا سے جدا علی. یہ شعر کس کا ہے؟ غالب کا. ذات خدا سے جدا نہیں علی. بہرحال یہ غلو ہوتا ہے, اس لیے کہا گیا لا تغلو فی دینکم, قل یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم, اے کتاب والو اپنے دین میں غلو سے کام کرو. لیکن بہرحال گمراہ ہے. تو اللہ ان سب کے راستے سے ہمیں بچا کر سیدھا راستہ جو صدیقین کا, انبیاء کا, شہداء کا, صالحین کا, اس پر چلا. اب میں آخر میں صرف کیونکہ چند منٹ رہ گئے, وہ حدیث قدسی آپ کو سناتا ہوں. وہ گویا کہ میری پوری گفتگو کا جو ہے لب لباب اور خلاصہ اس میں آ جائے گا. یہ مسلم شریف کی روایت ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی. حضور ارشاد فرماتے ہیں, یقول اللہ تعالی, حضور فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا, اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں, جس میں حضور فرمائے کہ اللہ یہ فرما رہا ہے. اب وہ قرآن میں تو نہیں ہے, قرآن تو نہیں ہے, لیکن حضور فرما رہا ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے, تو گویا کہ کلام تو اللہ کا ہوا یہ. تو اس کو اسی لیے اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. ایک عام حدیث ہے جو حضور اپنی طرف سے وہ بات کہہ رہے ہیں, اور ایک بات ہوا کہ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ یوں فرماتا ہے. تو حدیث قدسی ہے یہ, یقول اللہ تعالی, اللہ تعالی یہ فرماتا ہے. قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے الصلاۃ کو اپنے اور اپنے بندے کے مابین برابر برابر دو نصفوں میں تقسیم کر دیا. قسمت الصلاۃ، الصلاۃ میں نے کہا تھا، الصلاۃ سورہ فاتحہ جو ہے وہی صلاۃ ہے. اس حدیث سے وہ بات واضح ہو گئی، اس لیے کہ اب ساری گفتگو سورہ فاتحہ کے بارے میں ہوگی. تو اصل صلاۃ جو ہے روح نماز، بلکہ لب لباب نماز کا وہ سورہ فاتحہ ہے. قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، آدھا، فنصفها لی ونصفها لعبدی ولعبدی ما صالح، تو اس کا آدھا حصہ تو میرے لیے ہے اور آدھا حصہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میں نے اپنے بندے کو دیا جو اس نے مانگا. گرانٹیڈ، اگر نماز ادا کی جائے گہرے شعور کے ساتھ اور قلب کی گہرائیوں سے یہ الفاظ سورہ فاتحہ کے نکل رہے ہیں، تو دیکھیں اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایک لفظ پر اللہ تعالی کی طرف سے اس کی منظوری، اس کی مقبولیت، اس کی قبولیت کا جو اعلان ہوتا ہے. اب اس کی شرح کی حضور نے خود صلی اللہ علیہ وسلم، اذا یقول العبد، جب بندہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین، یقول اللہ تعالیٰ، تو اللہ فرماتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی. واذا یقول العبد، اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ فرماتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی کا بیان کیا. اور جب ویقول العبد مالک یوم الدین، یقول اللہ تعالی اثنا علی عبدی، جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا کی. یہ تینوں آیتیں ایک ہو گئیں، اللہ کے لیے ہم بھی اس کے لیے، اور تمجید بھی اس کے لیے، اور ثنا بھی اس کے لیے. وَإِذَا يَقُولُ الْعَبْدُ، جب بندہ کہتا ہے اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى هَذَا مَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، یہ میرے اور میرے بندے کے مابین ہے، اس کو میں نے کہا تھا ہینڈ شیک. بندے کی طرف سے کیا ہے؟ اے اللہ میں تیری ہی بندگی کروں گا. اللہ کی طرف سے اعانت، مدد، وہ اللہ کی طرف سے. یہ ہے ہینڈ شیک اللہ کے ساتھ. یہ ہے در حقیقت وہ نماز کا درمیانی اور مرکزی حصہ، اہم ترین حصہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین. لیکن دیکھیے، دو برابر برابر حصوں میں تقسیم تبھی ہو سکتا تھا جب یہ چوتھی آیت دو حصوں میں تقسیم ہو سکے، ورنہ تین آیتیں پہلی ہیں، تین آخری ہیں. یہ درمیانی آیت اگر برابر تقسیم نہ ہو سکے تو دو برابر حصوں میں سورت تقسیم نہیں ہوتی. اور اسی سے یہ بھی ثابت ہوا کہ امام ابو حنیفہ کا موقف درست ہے کہ آیت بسم اللہ جو ہے وہ سورہ فاتحہ میں شامل نہیں ہے. اس حدیث قدسی میں آیت بسم اللہ کا ذکر نہیں ہے. شرح جو ہوئی ہے اذا یقول العبد الحمدللہ رب العالمین، یقول اللہ تعالی حمدنی عبدی، واذا یقول العبد الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی مجدنی عبدی، ویقول العبد مالک یوم الدین، یقول اللہ تعالی اثنا علی عبدی، واذا یقول العبد اياك نعبد واياك نستعين، يقول الله تعالى هذا ما بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، میرے بندے نے مجھ سے اعانت طلب کی ہے، مدد چاہیے، میں نے دی. گرانٹیڈ. اس کے بعد واذا يقول العبد، اس کے بعد حضور نے بقیہ تین آیتوں کو صرف ایک جملے میں لے لیا. واذا يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، یقول اللہ تعالی ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ حصہ میرے بندے کے لیے ہے. ہدایت میں نے دے دی ہے اپنے بندے کو، اور ہدایت اس راستے کی دینی ہے جو سیدھا ہے، اور اس راستے کی دینی ہے جس پر کہ میرے انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین چلتے رہے، اور بچانا ہے ان تمام غلط راستوں سے جن پر کہ مغضوب علیہم جو ہیں وہ چلے یا ضالین چلے. یہ میرے ذمے ہے، یہ میرے بندے کے لیے ہے، یہ میرے بندے کا حق ہے. ولی عبدی ما سأل، اور جو میرے بندے نے مجھ سے سوال کیا میں نے اسے عطا کر دیا.